نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساتویں پارے کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک جو 6 پارے پڑھنے کا موقع دیا اس کو پڑھنے کے بعد اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان ہی میں قرآن کیوں اترا تھا, تو اب ہم اس فرق کو محسوس کریں گے. روزے کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور روزے کے ساتھ قرآن کا پڑھانا بہت فرق تجربہ ہے بغیر روزے کے پڑھنے اور پڑھانے سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں ہمارے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ساتواں پارا, آیت نمبر 83, سورۃ مائدہ.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچاننے کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس کو کیوں نہ ہم مان لیں, جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے, اس قول کو ہائی لائٹ کر لیں, عمل کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول کی بات نہیں تھی, بس ان کا کہنا اتنا سچا تھا, یہ اپنی زبان سے اس جملے میں اتنے سچے تھے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لفظ ہمیشہ کو لمبا کر کے سوچیں, ایور لاسٹنگ, آلویز, پھر اس کے بعد پھر بھی ادھر ہی ہوں گے, پھر ایک اور سال گزرے گا پھر بھی ادھر ہوں گے, پھر 10 سال گزر جائیں گے وہ پھر بھی اس میں ہوں گے, پھر 20 سال گزر جائیں گے, صدیوں پہ صدیاں اور مہینوں پہ مہینے اور سالوں پہ سال گزرتے جائیں گے, لیکن وہ جنت میں ہوں گے. اور ایسی جنت میں جانے کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش اور کرنی پڑ جائے تو کیا مشکل ہے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. ہاں رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو جھٹلایا, تو وہ جہنم کے حقدار ہیں. پارے کا آغاز بڑی اسٹرانگ آیت سے ہوتا ہے, قرآن کو سن کر رونا. ہم کس بات کو سن کر روتے ہیں جو ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے؟ قرآن سننے سے رونا نہیں آتا, لیکن قرآن کو جب دل پر لیتے ہیں تو رونا آتا ہے. پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی ایک قوم کی جن کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ قاسیتن قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. یاد رکھیے دو کیفیات ہیں, ایک کہ ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو آنکھیں بہ نکلتی ہیں, چھلک نکلتی ہیں. یہ ہے اصل میں وہ کیفیت جو مطلوب ہے, یہ وہ کیفیت ہے جس کو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کے قرآن نے میرے دل کو بدل دیا. کیونکہ کسی بھی چیز کو بدلنا ہو تو اس کو دھونا پڑتا ہے, اور دھونے کے لیے, دل کو دھونے کے لیے آنسوؤں سے خوبصورت کوئی فلوئڈ نہیں ہے. ڈاکٹرز تو شاید ہارٹ سرجری کے دوران دل میں کیا کیا لیکوڈز ڈالتے ہوں گے, لیکن یاد رکھیے کہ جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہوتے ہیں وہاں کئی چیزوں میں ہمارے دل بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرضن کی کیفیت آ چکی ہوتی ہے, کہیں فزادہم اللہ مرضن آ جاتا ہے, کہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیک الحجارہ. اس طرح کی بیماریوں کے پڑے ہوئے دل جب قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں اور جو ہی وہ اس کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کو کیسے لگتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ماں کو اپنا کھویا ہوا بچہ مل جائے. تصور میں تو لائیں ذرا, ایک ماں ہے اور اس کا بچہ کھو گیا اور وہ ڈھونڈ رہی ہے اور پریشان ہے اور بے چین ہے, اور کئی دن کی کوشش اور تلاشے بسیار کے بعد ایک دن اچانک وہ بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ذرا محسوس تو کیجئے، کیا اس ماں کی آنکھیں خشک رہیں گی؟ یہی کیفیت ہر حق والے کے دل کی ہوتی ہے۔ جب دنیا کے اس جنگل میں وہ کبھی سکون کی تلاش میں، کبھی خوشی کی تلاش میں، کبھی اور مال کی تلاش میں، کبھی محبتوں کی تلاش میں، کبھی شہرتوں کی تلاش میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ایک دم اس کو آیت ملتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کہتا ہے اصل میں یہ ہے وہ چیز، یہ ہے جس کو دیکھ کر میں نے، اس کی تو مجھے طلب تھی، آج پتہ چلا کہ یہ ہے میری طلب۔ یاد رکھیے، حق کو پا کر فطرت سلیم رکھنے والے لوگوں کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ ایئرپورٹ کا کوئی منظر ذہن میں لائیں، 10 سال بعد ماں کو دیکھا ایئرپورٹ پہ، نہ آپ گئے نہ وہ آئیں، اور جب وہ دیکھیں اور جب اس کو دیکھا تو کیا کیفیت ہوئی۔ ہم اپنے پیاروں کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں نا، ہم دکھی ہوتے ہیں۔ جس کو یہ قرآن اپنا لگتا ہے، اپنا پیارا لگے گا، وہ اس کو سن کر ضرور روئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے ایسے روتے کہ ہنڈیا کی آوازیں آتی، ہچکیاں بن جاتی۔ ابو بکر کا تو لقب تھا کان رجل بکان، وہ تو بہت رونے والے شخص تھے۔ آج میں اب بھی روتے ہیں سیڈ سانگ سن کے، اللہ نہ آپ سنوائے کبھی، اگر کبھی پیچھے سنے تھے آپ نے تو۔ ہم بھی روتے ہیں کبھی لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں سن کر، ہم بھی روتے ہیں جب لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں جب لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سارا دن ہی روتے رہتے ہیں، کبھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، کبھی بھوک کا رونا، کبھی گرمی کا رونا، کبھی موسم کا رونا، کبھی شوہر کی بے اتنائی کا رونا، کبھی دوستوں کی بے وفائیوں کا رونا۔ سب سے قیمتی آنسو جو قرآن کو پڑھ کے آنسو آئیں، اللہ ان آنکھوں پہ جہنم حرام کر دے گا جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ذرا اپنے آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز کر کے تو دیکھیے، تعصب کے پردے دور کر کے تو دیکھیے، یہ قرآن آپ کو ماں سے زیادہ تسلیاں دے گا، شوہر سے زیادہ تحفظ دے گا، بہنوں سے زیادہ آپ کے غم بانٹے گا۔ تبھی تو پھر قرآن کو پڑھنے والوں کو بہت زیادہ ضرورت نہیں رہتی لوگوں سے باتیں کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں بات تو کسی کو سنائی چکی، اب اور کیا سناؤں۔ اور حقیقت آج جا کے سائنس کو پڑھیے، اور چند سال پہلے، 3-4 سال پہلے شاید، الانسان کے نام پہ ہم نے جب اس آیت کو پڑھا تھا تو ہم نے اس میں آنسوؤں کی قسمیں دیکھی تھیں۔ کوئی اگر آپ میں سے آئی اسپیشلسٹ ہوں یا ڈاکٹرس ہوں تو آپ جانیں گے کہ جب آنکھوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے نا، بہت کچھ اندر ہوتا ہے تو آنسوؤں کی صورت میں اللہ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن سن کے اگر ابھی 6 پاروں کے بعد دل میں کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر دوبارہ پڑھیے ان 6 پاروں کو، لیکن اگر واقعی آنسو آ گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہ قرآن آپ کے دل کو دھونے لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل کو دھوئے۔ ہم پیاس کاٹ کے بھی روتے ہیں، ہم کام کرتے ہوئے بھی روتے ہیں، ہم تھکن سے بھی روتے ہیں، لیکن یہ رونا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہ مل گیا تو یہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے، اس کو نہ چھوڑیے کبھی۔ اور رہ گئی بات قرآن سن کے دل کی سختی، ہنسنا، بوریت، گرمی، سردی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ پھر اس وقت یہ دعا کیجئے کہ اللہ یہ قرآن میرے دل پہ نازل ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حلال اور حرام کی کچھ مزید باتیں جو اس پورے پارے میں چلتی رہیں گی۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، جس طرح اللہ کے حلال کو حرام کرنا گناہ ہے نا، اسی طرح اللہ کے حرام کو حلال کرنا بھی گناہ ہے۔ اور جملہ بڑے سوچ سے بول رہی ہوں، آپ بھی بڑی شعور سے لکھیے گا کہ اللہ کے حرام کو اکثر حلال کرتے ہیں بے دین لوگ، بے علم لوگ، جاہل لوگ، ابھی بیچاروں تک دین نہیں پہنچا ہوتا، لیکن اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں دیندار، فتووں کے نام پہ، تقووں کے نام پہ، دین کو اور زیادہ چلیں، اور فار دی سیک آف کہتے ہوئے، چلے کوئی بات نہیں، سو کے کیا حرج ہے، چلو اچھا ہی ہے نا، گناہ تو دینا، یہ بھی حرام کر دو، اچھے کپڑے بھی حرام کر دو، اچھے کھانے بھی حرام کر دو، اچھی گاڑی میں بیٹھنے والے تو سارے جہنم میں پہنچیں گے اینڈ پہ، وہ تو اپنے گھروں میں نہیں پہنچیں گے، تو یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ دعا کیجئے دین کو اس کی اصل پہ لے کر سمجھنے والے بن جائیں۔ میرے آپ کے لیے اس کتاب کو بالکل اس طرح لینا ہے جس طرح روم ٹیمپریچر ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ مہینے ایسے آتے ہیں سال میں کہ نہ اے سی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے بہترین وہی مہینے نہیں ہوتے؟ اندر جائیں، باہر جائیں، اوپر جائیں، نیچے جائیں، آپ کو ایک ہی جیسا ماحول دکھے گا۔ جب اے سی چلتا ہے تو کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور جب ہیٹ چلتی ہے تو ہیٹر سے آگے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا۔ جب دین کا ٹیمپریچر کم یا زیادہ کر دیا جائے دین سکھانے کے دوران، تو لوگوں کا پھر یہی حال ہوتا ہے، دین ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ اے سی والے کمرے کو لکھ لیں، وہ ہے آپ کا دین کا کمرہ، ہیٹر کے ارد گرد والے سب دیندار ہیں، اور جو بیچارے باہر، ایک تو سردی لگے گی، دوسری وہ روئیں گے، گلٹ میں ہوں گے، کہیں گے ہمیں ہی گناہ گار، ہم نے کہا نیک بننا ہے، ہم نے جانا ہی آگ میں ہے، تو جب جانا جو آگ میں ہے تو کر لو اور موج مستی، جب وہاں نہیں تو پھر کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ جتنا بڑا جرم حرام کو حلال کرنا ہے، اتنا کیا اس سے بھی بڑا جرم ہے حلال کو حرام کرنا۔ لوگوں کو ایسے ایسے فتوے دے دینے کہ جس کے بعد ساری زندگی گلٹ کے مارے بیچارے اٹھ ہی نہ سکے، ہوتا کیا پھر؟ یا تو لوگ پھر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، یا قرآن چھوڑ دیتے ہیں، یا دین چھوڑ دیتے ہیں، یا مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو، جانا ہی آگ میں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالیں۔ تو لہٰذا مجھے آپ کو تو چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے حلال کو حرام کرے اور اللہ کے حرام کو حلال کرے۔ آپ کو آگے پڑھیں گے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تو اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے بھی دعا کروں، آپ میرے لیے بھی کیجیے کہ یہاں بیٹھ کر میں کوئی چیز ایگزیجریٹ نہ کر دوں، کمی بیشی کا مجھے حق نہیں، میں تو صرف بات کو جو ہے اس کو پہنچانے والی بن جاؤں، تو ہی میری نجات ہے۔ میں اس سوچ سے دین کو ذرا ٹھنڈا کر دوں کہ آپ میں سے اور بھی 10 لوگ آ جائیں جن کو دین سے خوف آتا ہے، یا میں اس وجہ سے دین کا ٹمپریچر اور بڑھا دوں کہ چلو 4 بیٹھے رہیں لیکن پکے مومن بن کے یہاں سے اٹھیں گے، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح طریقے سے دین کو لینے اور دینے والا بنا دے۔ ہاں، لا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یہ ہے دین کا حسن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میرے دین میں نہ گوشت حرام ہے نہ عورت حرام ہے، میرے دین کے اندر کوئی ایسی چیز کمی بیشی والی نہیں ہے کہ جس کو لوگ اپنے آپ کو پیچھے لے کر کہیں اچھا جی اب ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ہم کریں کیسے۔ اصل میں یہاں مذہبی ذہنیت کا جو ایکسٹریمزم ہے نا، اس کو بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیے، ایک لفظ ہے سیلیبریٹ، سیلیبریشن کیا، خوش ہو، سیلیبریٹ کرو، اچھا کھانا پکا ہے سیلیبریٹ کرو، آج آپ کے گھر میں خوشی کا موقع ہے سیلیبریٹ کرو۔ اس کے اپوزٹ کچھ مذہبی رہنما سیلیبسی، وہ کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت، نہیں 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 اچھا نہیں کھا سکتے، پینا نہیں، ہم تو فروٹ جنت میں جا کے کھائیں گے۔ کسی نے کسی کو فروٹ پیش کیا اور مہنگا فروٹ تھا، اسٹرابریز وغیرہ جو بھی ایک مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا نا جی نا، ہم تو یہ چیزیں جنت میں کھائیں گے، آپ کھائیں، کہ مطلب یہ تھا کہ آپ کو تو وہاں جانا نہیں تو ہم تو وہیں جا کے کھائیں گے۔ مجھے بتائیے، اگر ساری اسٹرابری اور سارا انگور اور ساری بیریز اگر کھانی نہیں ہے تو اللہ نے کیا وہ پاؤں میں رلنے کے لیے رکھی ہیں؟ یہ غلط چیز ہے جس نے آج بہت سارے لوگوں کو دین کا ریئیکشن کر دیا۔ ایک ڈاکٹر کی دوا سے مریض کو ریئیکشن ہو، کئی لوگ سو کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں اس بندے کو ہرجانہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب دین کے نام پہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کو اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہیں ہی خواہش پرست، میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن میرا آپ کا یہ فرض ہی نہیں ہے کہ لوگ مان کے اٹھیں یہاں سے، جو ہے اس کو بیان کر دیجئے۔ بالکل، آپ لکھ لیں ایک پوسٹ مین، ایک ڈاکیا، دین کی بات آگے کرنے والا صرف ایک پوسٹ مین ہے، نہ وہ ایک لیٹر اپنی مرضی سے بڑھا سکتا ہے، نہ ایک لیٹر کم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادتی نہ کرو۔ اب کھانے پینے کی بات ہے تو مطلب زیادتی سے کیا کہ اوور ایٹنگ نہ کرو، اتنا نہ کھا لو کہ رمضان میں پھر تراویح نہ پڑی جائے، ایسا نہ کھاؤ کہ کھٹی ڈکاریں آئیں، اور ایسا نہ کھاؤ کہ سارا دن پیٹ بوجھل رہے، سحری اتنی ہیوی نہ کر لو کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خوراک کا جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے نا، یہ عقل پہ سوار ہوتا ہے۔ اگر ہم معدے کے غلام ہو جائیں گے نا تو ہم اللہ کے غلام نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارا سارا وقت افطاری سحری پکانے کھانے میں لگ گیا تو کیا ہوگا؟ بعض لوگوں نے جانوروں پہ ایک ایکسپیرینس کیا کہ کچھ کو زیادہ کھلایا، کچھ کو کم کھلایا، بظاہر کیا آتا ہے کہ جن کو زیادہ کھلایا وہ موٹے تازے ہو گئے، لیکن جن کو زیادہ کھلایا وہ مر گئے۔ اور میں نے بچپن سے ایک چیز سنی ہوئی تھی، مجھے اس کا بہت ہی بڑے ہو کر سمجھ آئی، وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ رزق مقرر ہے نا۔ مثال ہے کہ آپ کے نصیب میں 100 روٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اب 100 روٹیاں آپ کے نصیب میں، آپ روز کی ایک روٹی کھائیں گی تو آپ 100 دن جئیں گی، اور آپ روز کی 2 کھا لیں گی تو 50 دن میں مر جائیں گی کیونکہ روٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ کہاوت بنی ہوئی ہے کہ رزق ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کھاؤ، کم کھانے والے لمبی عمر پاتے ہیں۔ لیکن جب قوموں کے اوپر آپ دیکھیں زوال آتا ہے نا، تو پھر وہ یہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہر وقت کھانے میں، پھر زیادتی میں فاسٹ فوڈ بھی آتا ہے، جنک بھی آتا ہے، بیکار قسم کی فوڈ آتی ہے جس کے اندر نہ کوئی پروٹین ہے نہ کوئی، صرف ٹیسٹ کانشیس، ہزاروں قسم کے مسالے ڈال کر انہوں نے چیزوں کو 6-6 مہینے پرانا کیا ہوا ہے، فروزن چیزیں۔ ایسی تمام چیزوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے گاڑی میں جو پیٹرول جاتا ہے نا، گاڑی ویسی چلتی ہے۔ کبھی آپ نے سپریم والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالا ہوگا، کبھی گیس کی گاڑی پہ آپ نے آئل نہیں ڈالا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جو کھانا میں آپ کھاتے ہیں اس وقت بھی، جو ہم کھا کے بیٹھے ہیں، یہ اندر جا کر اسی کے اثر سے نیکیاں پھوٹتی ہیں، اسی سے سستی آتی ہے، اسی سے جمائیاں آتی ہیں، اسی سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور کینسر کی آج بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ باڈی میں اتنے زیادہ نگیٹو مادے اور ایسی انزائمس چلے جاتے ہیں کہ وہ آخر میں پھر ایک کلسٹر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں کھانے کو صحیح طرح بیلنس کرے۔ پھر آپ دیکھیں جب بہت زیادہ کھائے گا نا تو ہر وقت سیکس ذہن پہ رہے گی، جتنا ہیوی فوڈ ہوگا اتنا دماغ میں ایسے خیالات زیادہ جائیں گے، تو ٹھیک رکھیے، مطلوب کیا ہے؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتوں سے دل کی دوری مطلوب ہے، نہ بہت زیادہ نہ کم. نعمتوں کو ترک کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو استعمال کر کے اس کو اچھے طریقے سے لینا، یہ اصل میں مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین طریقے سے، بیلنس طریقے سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے. وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو کچھ حلال اور طیب اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ اور پیو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب دیکھیے کہ یہ مضمون پچھلے پارے سے چل رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون سورۃ الانعام میں بہت تفصیل سے آئے گا. اس پہ ایک بک میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے، انشاءاللہ جو ساتھی آن لائن پہ رجسٹریشن کر رہے ہیں ان کو ایز اے گفٹ بھیجیں گے اس کا پی ڈی ایف. بہت خوبصورت کتاب ہے، حرام چیزیں جن کو معمولی سمجھ لیا گیا. آپ میں سے جس کو چاہیے ہوگی آپ کو بھی انشاءاللہ دیں گے، اور اگر اسٹور پہ ہے تو آپ لے کے بھی جا سکتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے، ایک ایک کر کے اپنے تسلیح کے لیے رکھیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ چلے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جس کو آج امت کے اندر واضح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی فقی باتوں میں پڑھ کر مسجدوں کو بانٹنے لگے. وکلوا مما رزقکم حلالا طیبا، پھر حلال دیکھیے کہ جب آپ کے پیٹ میں حلال جائے گا نا تو آپ کے اندر سے حلال ہی پھوٹے گا. میں نے آج تک ان لوگوں کو کبھی بھی نیکیوں کی طرف آتے نہیں دیکھا، پوری نیت پورے ارادے کے باوجود، جن کے سورس آف انکم میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آتا ہے کہ جن کے پیٹ میں صحیح لقمے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق حلال کی طرف لے آئے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. آگے پہلے تو کھانے کی باتیں تھیں، اب لفظوں کے حرام، منہ سے کیا بولتے ہیں، قسم، اللہ کی قسم، قسم سے، قسم سے، یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے جو لفظوں کا استعمال ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم لوگ جو محمل، محمل کہتے ہیں بے ارادہ، بے قسم، واللہ، باللہ، لا الہ، ایسے ایسے باتیں کرنا کہ جس کے اندر نیت نہیں ہوتی. فرمایا جو بے ارادہ قسمیں تم کھا لیتے ہو اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ، نوٹ کر لیجئے، کبھی قسم کھا ہی لی، کبھی صحیح کھائی لیکن بعد میں پوری نہیں کری. بہت سارے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریے، کیسے کرتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو آیت کے اندر بڑا واضح مل رہا ہے. کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو وہ کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے. پہلی صورت کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کیا کھانا جو آپ کھاتے ہیں؟ ناروے میں ایک بندے کا کتنا اچھا کھانا ہے، کتنے کا، اتنے پیسوں کا حساب لگا کر 10 مسکینوں کو کھلا دیجئے. اسی طرح وہ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دیجئے، یا تو ایک غلام کو آزاد کریں، یہ سب نہ کریں تو 3 روزے رکھیے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. لیکن یاد رکھو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کیا مطلب ہے؟ زبان کا استعمال کم رکھو. یاد رکھیے ایک چھری کا ناجائز استعمال جس طرح نقصان دیتا ہے نا، اس سے بہت زیادہ نقصان انسان کی کثرت زبانی سے ہے. کون زیادہ قسمیں کھائے گا؟ جو زیادہ بولے گا، اور جو زیادہ بولے گا وہ تیز رفتار ڈرائیور کی طرح ہمیشہ حادثوں کی زد میں. آج نیت کرتے ہیں، بلکہ آج سے آگے پورے رمضان کے مہینے کے لیے نیت کرتے ہیں، 10 لفظ بولتی تھی نا تب 1 بولوں گی، چلے مشکل لگتا ہے نا تو 10 میں سے 9 بولوں گی، کل میں 8 بولوں گی، پرسوں 7 بولوں گی. 30 دنوں میں اگر آپ نے اپنی عادت میں یہ عادت ڈال لی نا کہ 30 لفظوں کی جگہ آپ 1 بولنے پہ آ گئیں، وہ اللہ ہی جو قرآن کا حسن آپ کے اندر آئے گا اور جو آپ کو اس میں سے خیر ملے گی اس کا آج آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اتنا بولتے ہیں ہمیں سننے کا وقت ہی نہیں رہتا، ہم اتنا باتوں میں مصروف ہیں، اس سے بات، اس سے بات، اس کی اس سے، کہ نہ غور فکر، نہ تدبر، نہ کوئی بات. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو کم بولنے کی عادت ڈال دے. آپ نے فرمایا میری نظر عبرت والی ہو، میری خاموشی عبادت ہو. بہت بولنے والے ہی بہت قسمیں کھاتے ہیں، پہلے بہت بول لیتے پھر قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نیت نہیں تھی، یہ ارادہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو 1 بول کی اتنی بھاری قیمت، 3 دن کا روزہ، تو پھر تم سوچو کہ اس روزے سے تمہیں نفس پہ جو قابو ملے گا اس کے بعد تم بولتے ہوئے ذرا سوچو گے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. کتنے لوگ اس وقت دل سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کر اللہ کا کلام سن رہے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو میرے جسم کا ایک ایک رواں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہے کہ اتنی پیاری کتاب میری زندگی میں کھول دی اور جس نے مجھے ایک ایک لفظ کو سوچ کے بولنے پہ ڈال دیا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ شراب کی حرمت کی آخری آیت ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. دو دفعہ پہلے ہم سن چکے ہیں، اب ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری تھی، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ آگے ایک اور موضوع پہ اشارہ ملے گا، لیکن بہرحال یہ حتمی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. لفظ گندے پہ غور کیجئے، یہ گندے کام ہیں. آپ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تھو گندا، پھینک دو، یہ گندی چیز ہے، یہ چھچھی ہے. تو آپ ذرا سوچیے ان چیزوں کے اوپر، یہ چھچھی ہے، یہ گند ہے. کیا کیا گند ہے؟ شراب گند ہے، گیمبلنگ، جوا، اور خوبصورت نام رکھ لیجئے اس کے، لوٹو، یہ گند ہے. آستانے، تیر، قسمت معلوم کرنا، پامسٹری، اس سے اس کے پتے جوڑنے، اس کے جوڑنے، یہ تیر، یہ تاش کے پتے، فرمایا یہ سب گند ہے. ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. اب دیکھیے حکم کتنا واضح، اور کچھ لوگ اتنے ماشاءاللہ بھولے ہیں، کہتے دیکھو نا اللہ نے کہ فرج تانے بو، یو شوڈ اوائڈ دس، حرام کا لفظ تو نہیں ہے نا. ذرا آپ بتائیے، کیا شراب کے لیے اگر حرام کا لفظ نہ بھی اس آیت میں ہو، تو کیا ایک عقل سلیم رکھنے والے کو شراب کی حرمت میں کچھ کہنے بولنے کی ضرورت ہے تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. آج وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ شراب ام الخبائث ہے. شراب حقیقت میں ساری برائیوں کی برائی ہے. ایک روایت بڑی معروف ہے اور واقعہ بنی اسرائیل کا، کہ ایک شخص تھا بہت نیک تھا، کسی موقع پہ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی اور اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی میرے ساتھ برائی کرو. اس نے کہا یہ بہت برا عمل ہے. دوسرا عمل کہا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل کر دو. کہا یہ بھی نہیں کروں گا، یہ قتل بہت بری بات ہے. کہنے لگے اچھا اور کچھ نہیں تو پھر شراب پیو، نہیں تو میں یہ کروں گی وہ کروں گی. اتنا اس نے اس کو فینڈ کیا، اس نے کہا سوچا قتل تو بڑی بری چیز ہے، زنا تو کوئی سوچ نہیں سکتا، چلو لگتا ہے کہ پھر نسبتاً شراب ایک چھوٹا عمل ہے، میں شراب پیتا ہوں. اور بعد میں اس میں شراب کے نشے میں وہ دوسرے دو کام بھی کر لیے. یاد رکھیے گا، شراب ام الخبائث ہے، عقل کو مت کو مار دیتی ہے. اور اسلام نے عقل کی حفاظت بھی آپ کی میری ذمہ داری لی ہے. شریعت کے مقاصد میں ایک عقل کی حفاظت ہے. تو جب عقل ماری جاتی ہے تو انسان کو ماں بہن کا فرق نہیں رہتا. اس لیے شراب کے ساتھ ہر وہ چیز جو لگ جاتی ہے وہ اس کو برا کہتا ہے. کسی کا بڑا پیارا کالا کہتا ہے شراب تیرا برا ہو، اس آیت پہ غور کیجیے گا پھر سمجھ آئے گی. کہتے ہیں شراب تیرا برا ہو، اللہ نے تیرا نام جوئے اور پانسوں اور اتنی بری چیزوں کے ساتھ لیا. تو شراب کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی. آپ چمکتی بوتلوں میں ان کو پیش کریں، اتنی گندی چیز ہے، عقل مار دیتی ہے، بدبو آتی ہے، اس سے کہہ آتی ہے، سب کچھ آتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بوٹلز ہیں، کیسے ٹوسٹ کرتی ہوئی گھومتی ہوئی بوتلیں. اور آج اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کی محفلوں میں شراب، آج ہماری پارٹیز میں شراب، آج ہماری میٹنگز میں شراب، آج ہماری محفلوں میں شراب. تو پھر سوچ لیجیے کہ اس سے بڑا ایک انسان کا ٹیسٹ کیسے خراب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا شراب سے بچو، اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے. یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے 2368 نمبر کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے سیکوینسز، آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں شراب کے، وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اور آپ نوٹ کریں گے یہ بات کتنی سچی ہے. کیا فرمائی؟ انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، دشمنیاں بھڑکاتا ہے شراب سے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی دیر تھی. اس حکم کو سن کر صحابہ کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں گے، سوچیں گے، لیٹ می تھنک. ہمیں جب اللہ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوچتی ہوں، ذرا سوچ لوں، سیکنڈ تھاٹ نہیں، ہم تو پتہ نہیں 10 تھاٹس لے آتے ہیں. صحابہ نے فوراً اس آیت پہ چھوڑا، شراب کے جام منہ کو لگے ہوئے تھے، یہ آیت اتری، صحابہ نے وہ شراب پھینکی، حالانکہ حلال تھی تو پیتے تھے. اس سے دیکھیے کوئی شراب سے اپنے طور پہ ان کو برا، آپ کہتے ہائے صحابہ اور شراب پیتے تھے. ہاں پیتے تھے، چھوڑی تبھی تو اجر تھا. آج ہم کسی شراب خور کو دیکھیں، اچھا یہ کل عمر بن جائے گا، تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، زبان نہ پاک ہو گئی، عمر کی بےزتی کر دی. بھائی نہیں، عمر تب پیتے ہوں گے جب حلال تھی، کوئی منع نہیں تھا تو پی لیا، منع ہو گئی تو چھوڑ دی. بندہ مومن کا دل کمپس کی طرح جدھر اللہ گھماتا گھوم جاتا ہے، وہ عقل نہیں استعمال کرتا، وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہے کہ شراب کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ کتنی سچی بات ہے. اکثر شرابیوں کے اپنی بیویوں کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں رہتی ہیں، اپنے پارٹنرز کو مارتے ہیں. امریکہ میں ہمارا اسکول جو تھا نا، تو اس ایک پارکنگ لاٹ میں تھا، اس کے بالکل سامنے ایک لیکر اسٹور تھا، تو اکثر آئے دنوں وہاں جھگڑا ہوتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں قتل ہوتا دیکھا، جہاز ہیلی کاپٹر آیا اور سب فرسٹ ایڈ اس کو دی، اور ہر چند دن یا کچھ مہینوں کے بعد وہاں ان کا تالا ٹوٹتا تھا. کیا ہوتا کیا تھا کہ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، وہ آ رہا ہے، اب دکان کھلی نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں، کوئی اندر گیا پیسے نہیں ہیں، گن ماری، اس کو پستول ماری اور اسے شراب لے کے بھاگنے کی کوشش تھی. عام یہ بات ہوتی تھی، جہاں یہ کچھ ہے وہ یہی ہے. بعض لوگ شراب پی پی کے بیویوں کو مارتے ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، تو آپ نے ایسی کہانیاں پڑھی ہوں گی. تو یاد رکھیے، شراب انسان کی عقل مت مار دیتی ہے، اور جوا یہ سب کچھ خراب ہوتا ہے، یہ خرابیاں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے باز آنے کی ضرورت ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ساری چیزوں کو سن کر ایک دم سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیے کوئی نشہ دیجئے جو شراب سے اونچا ہو. اللہ نہ کرے اگر آج بھی کوئی مسلمان پیتا ہے، کیا کریں؟ آپ اس کو قرآن کی محبت دلائیں. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ قرآن کا نشہ لگا دیں، نہیں، مجھے یہ میرا دل نہیں مانتا میں لفظ کہوں، لیکن آپ جب اس سے پیاری چیز دیں گے نا، خود بخود اچھی ہوگی. کیونکہ اب اگلی آیت میں نوٹ کیجئے گا، طریقہ ہے گناہ چھڑانے کا. اصل میں تو یہ شراب کے چھڑانے کا طریقہ تھا نا، لیکن میری نظر میں ہر گناہ کو چھڑانے کا آج بھی یہی طریقہ ہے. کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیسے؟ بات مان جاؤ، وہ ضرور باز آ جاؤ. یعنی سب سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو دل کی خوشی سے ماننا ہوگا. پھر اگر بات نہ مانی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو بات پہنچانا ہے. جو لوگ ایمان لے آئے، یہ کون ہے؟ جن کو قرآن مل گیا، جن کی زندگی میں شعور آ گیا اور نیک عمل کرنے لگے. انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا، اشارہ کدھر ہے؟ شراب کے پینے پہ اور ذبیح غیر ذبیحہ کے کھانے پہ. مان لیجئے ہر حرام چیز ٹیسٹ کے نام پہ ہو سکتا ہے، کبھی دوسری چکن بھی کھا لی، کبھی یہ بھی کھا لیا. کھا لیا، چھوڑ دیجئے. اللہ ما قد سلف، ہمارے دین کا خوبصورت نسخہ کیا؟ جو ہوا جانے دو، مٹی ڈالو، گڑے مردے نہ پھٹاؤ. ہم بچوں کو کیا، بڑوں کو، ہر ایک کو ہر وقت نہیں دیتے رہتے؟ تمہیں پتا تم نے بچپن میں یہ کیا تھا، تم یہ تھے، بھائی ہو گیا. اللہ کہتے جانے دو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. پچھلی باتوں پہ اللہ نہیں پکڑتا، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین. وہ حرام جو حرام کی گئیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. ویری سمپل. پچھلی زندگی میں کسی کو غلط کام کرتے دیکھا، تانا نہ دو، خود بھی پیچھے نہ ہو. یاد رکھیے، شیطان پہلے ہم سے غلط کام کراتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کر لو کر لو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اب بندہ کر لیتا ہے، جو ہی کرتا ہے پھر وہ توبہ کرنے لگتا ہے، کہتا ہے تمہاری کہاں قبول ہونی ہے، تم تو اتنی گناہ گار ہو، 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ جائے گی تو کوئی حج قبول ہوگا؟ چلو پھر اس کو گلٹ دیتا ہے، اور گلٹ میں پھر انسان جو اچھا کام کر رہا تھا وہ بھی نہیں کرتا. فرمائے پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے روکے، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانے. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیا پتہ چلا، کبھی چلو گے پھر پھسلو گے، پھر چلو گے پھر پھسلو گے، تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے چلتے جاؤ. بچہ ایک دم چلنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے نہیں، پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر ایک قدم لیتا ہے، پھر چلتا ہے. تو لوگوں کو کارنر دیجئے، لوگوں کو سہولت دیجئے، بلائیے ان کو جو اپنے گناہوں کے گلٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہیے کہ آئیے آپ کو تھامنے کے لیے ہم تیار ہیں. یاد رکھیے، ایک وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں حق کو سن کر بہہ نکلیں، زبان پہ گواہیاں آنے لگیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو شراب اور نشے میں اتنے مست ہیں کہ وہ حق کی بات کو سننے کے لیے آتے نہیں ہیں، آنا نہیں چاہتے. گناہ بھی انسان کو روک لیتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ہاتھ پکڑ کر لے آئیے. یاد رکھیے، تقویٰ پتہ کیسے گرو کرتا ہے؟ جیسے آپ کی انکم گرو کرتی ہے. شروع میں تنخواہ 10,000 تھی، گھر میں صرف ضروریات تھیں، ہوتے ہوتے 15,000 ہو گئی تو آپ نے صوفہ بھی خرید لیا، پھر 20,000 ہو گئی تو آپ نے اس کے آگے ٹیبل بھی لے لیا، پھر آپ نے کارپٹ بھی لے لیا، اور ہوتے ہوتے آپ کا گھر شیش محل بن گیا. جس طرح مال زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے گھر کی حالت بدلتی ہے نا، اسی طرح تقویٰ آتا ہے تو پھر انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں. لو میں صرف فرض پڑھوں، یہ تو سب پڑھتے ہیں، اچھا نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اچھا سنتیں بھی ہوگی نفل بھی ہو گئیں، اچھا 5 نمازیں اور روزے حج زکات یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. نہیں نہیں مجھے تو کوئی ڈائنامک زندگی چاہیے، مجھے تو کوئی دین کا کام کرنا ہے، مجھے تو کوئی جہاد کرنا ہے، مجھے تو کوئی سابقون الاولون میں جانا ہے. پھر یہ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک ایسا خوبصورت تقابل جس میں کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوتا. وہ تقابل جب ابو بکر اور عمر میں تھا. ابو بکر ہمیشہ نیکی کر جاتے تھے، عمر سوچتے رہ جاتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ ابو بکر کی اسے بیٹ کرنے کے لیے عمر نے کہا، آج دیکھنا ابو بکر سے میں آگے ہوں. کیا ابو بکر سے حسد تھا؟ نہیں، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں. نیکیوں میں حسد کیجئے، خوب کمپیٹ کیجئے. آپ کپڑوں میں مت کیجئے، اس کا جوڑا کتنے کا میرا کتنے کا. آپ یہ کریے، میں نے اللہ کو کتنا دیا اس نے کتنا دینا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں کتنی نیکی کی اس نے کتنی کرنی. لیکن جب ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے تو عمر نے کہا، آج کے بعد مجھے نہیں امید رہی کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے بڑھوں گا. اصل بات یہ ہے، اس کی فکر کریں، یہ لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زندگی کا ایک مقصد سکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی، اپنی دولت، اپنے مال، اپنی خوبصورتی، اپنی ان سب چیزوں کو اللہ کے راستوں میں لگا دو، پھر دیکھو کہ اس کے اندر سے تمہیں کیا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔